أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
اور کون ہے جو پھرے ابراہیم کے مذہب سے مگر وہی جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں اور وہ آخرت میں نیکوں میں ہیں. یاد کرو جب اس کو کہا اس کے رب نے حکم برداری کر، تو بولا کہ میں حکم بردار ہوں تمام عالم کے پروردگار کا، اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب بھی کہ اے بیٹو بے شک اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. حل لغات. سفیہ نفسہ، صفا بمانی جہل. ترجمہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. اسی پر مبنی ہے، اسی لیے صفیہ نفسہ کے معنی پہلی توجیہ کے اعتبار سے وہ ہیں جو خلاصہ تفسیر میں لیے گئے کہ اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور دوسری توجیہ پر معنی یہ ہوں گے کہ ملت ابراہیمی سے روگردانی وہی کرے گا جو اپنے نفس سے بھی جاہل ہو، یعنی اس کو خود اپنی ذات کی بھی خبر نہ ہو کہ میں کیا ہوں. عربی میں صفیحہ بمانی جہل کے بعد حضرت نے ایکسپلینیشن دیا ہے اور فرماتے ہیں ترجمہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بھی اسی پر مبنی ہے، اس لیے صفیحہ نفسہ کے معنی پہلی توجیہ کے اعتبار سے وہ ہیں جو خلاصہ تفسیر میں لیے گئے کہ اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور دوسری توجیہ پر معنی یہ ہوں گے کہ ملت ابراہیمی سے روگردانی وہی کرے گا جو اپنے نفس سے بھی جاہل ہو، یعنی اس کو خود اپنی ذات کی بھی خبر نہ ہو کہ میں کیا ہوں. خلاصہ تفسیر. اور ملت ابراہیمی سے تو وہی روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور ایسی ملت کے تارک کو کیوں کر احمق نہ کہا جائے جس کی یہ شان ہو کہ اسی کی بدولت ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو عہدہ رسالت کے لیے دنیا میں منتخب کیا، اور اسی کی بدولت وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں جن کے لیے سب ہی کچھ ہے، اور یہ انتخاب عہدہ رسالت کے لیے اس وقت ہوا تھا جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے بطور الہام کے فرمایا کہ تم حق تعالی کی اطاعت اختیار کرو. انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی، بس اسی اطاعت کی اختیار کرنے پر ہم نے ان کو شرف نبوت دے دیا، خواہ اسی وقت ہو یا بعد چندے، اور اسی ملت موصوفہ پر قائم رہنے کا حکم کر گئے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو، جس کا یہ مضمون تھا کہ میرے بیٹو اللہ تعالی نے اس دین اسلام و عطاعت حق کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، سو تم دم مرگ تک اسی کو مت چھوڑنا، اور بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا. معارف و مسائل. سابقہ آیات میں ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول اور ان کے اتباع کی تاکید اور ان سے انحراف کی خرابی کا بیان ہے، جس میں یہود و نصارہ کے اتباع ملت ابراہیمی کے متعلق دعووں کی تردید اور صرف ملت اسلام کا ملت ابراہیمی کے مطابق ہونا اور دین اسلام کی حقیقت اور یہ کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ دین ہے ذکر کیا گیا ہے. مذکورہ آیات میں انبیاء علیہ السلام کا اپنی اولاد کی دینی اور روحانی تربیت کی طرف خاص توجہ اور اہتمام کرنا مذکور ہے. پہلی آیت میں ملت ابراہیمی کی فضیلت اور اسی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا و آخرت میں شرف اور بزرگی بتلا کر ان کی ملت سے انحراف کرنے کو احمقانہ کام بتلایا گیا ہے. ارشاد ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، یعنی ملت ابراہیمی سے روگردانی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس میں ذرا عقل نہ ہو، کیونکہ یہ ملت عین دین فطرت ہے اور کوئی سلیم الفطرت انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا. آگے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اس ملت کا شرف اور فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسی ملت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں عزت و بزرگی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی. دنیا کی عزت و بزرگی کا مشاہدہ تو ساری دنیا نے کر لیا کہ نمرود جیسا صاحب اقتدار بادشاہ اور اس کی قوم اس اکیلے بزرگ کے خلاف کھڑی ہوئی اور اپنے اقتدار کے سارے عوامل ان کے خلاف استعمال کر لیے. آخر میں آگ کے ایک بڑے انبار میں ان کو ڈال دیا گیا، مگر دنیا کے سارے عناصر اور ان کی طاقتیں جس قدرت والے کے تابع فرمان ہیں اس نے سارے نمرودی منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، آگ ہی کو اپنے خلیل علیہ السلام کے لیے گزار بنا دیا اور دنیا کی ساری قومیں ان کا لوہا ماننے پر مجبور ہو گئی. دنیا کے سارے مومن اور کافر یہاں تک کہ بت پرست بھی اس بت شکن کی عزت کرتے چلے آئے. مشرکین عرب بہرحال اولاد ابراہیم علیہ السلام تھے، بت پرستی کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و عظمت پر جان دیتے تھے اور انہی کی ملت کی اتباع کا دعویٰ کرتے تھے، اور ملت ابراہیم کے مٹے مٹے کچھ آثار ان کے عمل میں بھی موجود تھے. حج و عمرہ و قربانی، مہمان نوازی انہی کے باقیات صالحات تھے. اگرچہ جہالت نے ان کو بھی مسخ کر دیا تھا اور یہ نتیجہ خداوندی انعام کا ہے جس کی روح سے خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الناس کا خطاب دیا گیا تھا. انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اور ملت ابراہیم علیہ السلام کے تحری غلبے کے علاوہ اس کی مقبولیت اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہونا بھی دنیا کے سامنے آ چکا تھا، اور جس میں کچھ بھی عقل و فہم تھی وہ اس ملت کے سامنے جھک گیا تھا. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دنیاوی شرف و بزرگی کا ذکر تھا. آخرت کا معاملہ جو ابھی سامنے نہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ جس طرح اللہ تعالی جل شانہ نے ان کو دنیا میں عزت و فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح آخرت میں بھی ان کے درجات عالیہ مقرر ہیں. ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول یعنی اطاعت حق ہے اور وہ صرف اسلام میں منحصر ہے. اس کے بعد دوسری آیت میں ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول بتلائے گئے. ارشاد ہوا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، یعنی جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے رب سے یعنی جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہ اطاعت اختیار کرو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی. اس طرز بیان میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اللہ جل شانہ کی خطاب اسلم کا جواب بظاہر خطاب ہی کے انداز میں یہ ہونا چاہیے کہ اسلم تو لک، یعنی میں نے آپ کی اطاعت اختیار کر لی، مگر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اس طرز خطاب کو چھوڑ کر یوں عرض کیا کہ اسلمت لرب العالمین، یعنی میں نے پروردگار عالم کی اطاعت اختیار کر لی. ایک تو اس میں رعایت ادب کے ساتھ اور حق جل وعلا شأنہ کی حمد و ثنا شامل ہو گئی جس کا مقام تھا، دوسرے اس کا اظہار ہو گیا کہ میں نے جو طاعت اختیار کی وہ کسی پر احسان نہیں کیا بلکہ میرے لیے اس کا کرنا ہی ناگزیر تھا، کیونکہ وہ رب العالمین یعنی سارے جہاں کا پروردگار ہے. سارے جہاں اور جہاں والوں کو اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں. جس نے اطاعت اختیار کی اس نے اپنا فرض ادا کر کے اپنا نفع حاصل کیا. اس میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول اور پوری حقیقت ایک لفظ اسلام میں مضمر ہے, جس کے معنی ہے اطاعت حق, اور یہی خلاصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب و مسلک کا, اور یہی حاصل ہے ان امتحانات کا جن سے گزر کر اللہ تعالی جل شانہ کا یہ خلیل اپنے مقام عالی تک پہنچا ہے. اور اسلام یعنی اطاعت حق ہی وہ چیز ہے جس کے لیے سارا جہاں بنایا گیا, اور جس کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے, آسمانی کتابیں نازل کی گئیں. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام ہی تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک دین اور نقطۂ وحدت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر آنے والے رسول اور نبی نے اسی کی طرف دعوت دی, اسی پر اپنی امت کو چلایا. قرآن کریم نے واضح الفاظ میں فرمایا, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اور جو شخص اللہ کے سوا کوئی دوسرا دین و مذہب اختیار کرے وہ مقبول نہیں. اور ظاہر ہے کہ جتنے دین و مذہب مختلف انبیاء علیہ السلام لائے ہیں وہ سب اپنے اپنے وقت میں اللہ کے نزدیک مقبول تھے, اس لیے ضروری ہے کہ وہ سب دین اسلام ہی ہوں, اگرچہ نام ان کا کچھ بھی رکھ دیا جائے. دین موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کہا جائے یا یہودیت و نصرانیت وغیرہ, مگر حقیقت سب کی اسلام ہے, جس کا حاصل اطاعت حق ہے. البتہ اس میں ایک خصوصیت ملت ابراہیمی کو حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ملت کا نام بھی اسلام تجویز کیا, اور اپنی امت کو بھی امت مسلمہ کا نام دیا. دعا میں عرض کیا, ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك, اے ہمارے پروردگار بنا دیجئے ہم دونوں ابراہیم و اسماعیل کو مسلم, یعنی اپنا فرما بردار, اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا, اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا. اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا, فلا تموتن الا وانتم مسلمون, تم بجز مسلم ہونے کے کسی مذہب پر جان نہ دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ خصوصی امتیاز حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی تجویز کے مطابق امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہوا کہ اس کا نام امت مسلمہ رکھا گیا, اور اس کی ملت بھی ملت اسلامیہ کے نام سے معروف ہوئی. قرآن کریم کا ارشاد ہے, ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا, تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو, اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے پہلے بھی اور اس میں بھی, یعنی قرآن میں. کہنے کو تو یہود بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم علیہ السلام پر ہیں, نصارہ بھی اور مشرکین عرب بھی, لیکن یہ سب غلط فہمی یا جھوٹے دعوے تھے. حقیقت میں ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور میں ملت ابراہیمی اور دین فطرت کے مطابق تھی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور جتنی کتابیں اور شرائع نازل ہوئے, ان سب کی روح اسلام یعنی اطاعت حق ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے مقابلے میں فرمان حق کی اطاعت اور اتباع ہوا کو چھوڑ کر اتباع خدا کی پابندی. افسوس ہے کہ آج اسلام کا نام لینے والے لاکھوں مسلمان بھی اس حقیقت سے بیگانہ ہو گئے اور دین و مذہب کے نام پر بھی اپنی خواہشات کا اتباع کرنا چاہتے ہیں. انہیں قرآن و حدیث کی صرف وہ تفسیر و تعبیر بھی معلوم ہوتی ہے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو. انہیں قرآن و حدیث کی صرف وہ تفسیر بھلی معلوم ہوتی ہے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو, ورنہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جامع شریعت کو کھینچ تان کر بلکہ چیر پھاڑ کر اپنی اغراض اور احواء نفسی کے بتوں کا لباس بنا دیں کہ دیکھنے میں دین و مذہب کا اتباع نظر آئے, اگرچہ وہ حقیقت میں خالص اتباع ہوا اور خواہشات کی پیروی ہو. غافل انسان یہ نہیں جانتا کہ یہ حیلے اور تعویلیں مخلوق کے سامنے تو چل سکتی ہیں مگر خالق کے سامنے جس کا علم ذرہ ذرہ کو محیط ہے, جو دلوں کے چھپے ہوئے ارادوں بھیدوں کو دیکھتا اور جانتا ہے, اس کے آگے بجز خالص اطاعت کی کوئی چیز کارگر نہیں. حقیقی اسلام یہ ہے کہ اپنی اغراض اور خواہشات سے بالکل خالی و ذہن ہو کر انسان کو اس کی تلاش ہو کہ حضرت حق تعالی جل شانہ کی رضا کس کام میں ہے اور اس کا فرمان میرے لیے کیا ہے, اور ایک فرما بردار غلام کی طرح گوش بر آواز رہے کہ کس طرف جانے کا اور کس کام کا حکم ہوتا ہے اور اس کام کو کس انداز سے کیا جائے جس سے وہ مقبول ہو اور میرا مالک راضی ہو. اسی کا نام عبادت و بندگی ہے. اسی جذبہ اطاعت و محبت کا کمال انسان کی ترقی کا آخری مقام ہے جس کو مقام عبدیت کہا جاتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا خطاب پاتے ہیں اور سید الرسل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدنا کا خطاب ملتا ہے. اسی عبدیت اور اطاعت کے ذیلی درجات پر امت کے اولیاء اقطاب و ابدال کے درجات دائر ہوتے ہیں. اسی عبدیت و اطاعت کے ذیلی درجات پر امت کے اولیاء اقطاب و ابدال کے درجات دائر ہوتے ہیں اور یہی حقیقی توحید ہے جس کے حاصل ہونے پر انسان کے خوف و امید صرف ایک اللہ جل شانہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. غرض اسلام کے معنی اور حقیقت اطاعت حق ہیں اور اس کا راستہ صرف اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منحصر ہے, جس کو قرآن کریم نے واضح الفاظ میں اس طرح ارشاد فرمایا, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تیرے رب کی قسم وہ کبھی مومن نہ ہوں گے جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام اختلافی معاملات میں حکم تسلیم نہ کر لیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے کوئی دل تنگی محسوس نہ کریں اور فیصلے کو ٹھنڈے دل سے تسلیم نہ کریں. مسئلہ اس آیت مذکورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی اور ان سے عہد لیا, وہ یہ تھا کہ اسلام کے سوا اور کسی حالت اور کسی ملت پر نہ ملنا. مراد اس کی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اسلام اور اسلامی تعلیمات پر پختگی سے عمل کرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ بھی اسلامی پر فرما دے. جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ تم اپنی زندگی میں جس حالت کے پابند رہو گے اسی حالت پر تمہاری موت بھی ہوگی, اور اسی حالت میں محشر میں قائم ہوگے. اللہ جل شانہ کی عادت یہی ہے کہ جو بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے مقدور کے مطابق کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں اور یہ کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اس معاملے میں اس حدیث سے شبہ نہ کیا جائے جس میں یہ ارشاد ہے کہ بعض آدمی جنت کے کام اور اہل جنت کے عمل ہمیشہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ شخص اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے, مگر اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور اہل دوزخ سے کیسے کام کرنے لگتا ہے اور انجام کار دوزخ میں جاتا ہے. اسی طرح بعض آدمی دوزخ کے کام میں مشغول رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے, پھر تقدیر غالب آتی ہے اور آخر عمر میں اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے بعض الفاظ میں یہ قید بھی لگی ہوئی ہے کہ فیما یبدو للناس یعنی جس نے عمر بھر جنت کے کام کیے اور آخر میں دوزخ کے کام میں لگا. در حقیقت اس کے پہلے کام بھی دوزخ ہی کے عمل تھے, مگر لوگوں کے ظاہر میں اور دیکھنے میں وہ اہل جنت کے عمل معلوم ہوتے تھے. اسی طرح جو دوزخ کے عمل میں مشغول رہا آخر میں جنت کے کام کرنے لگا در حقیقت وہ اول ہی سے جنت کے کام میں تھا, مگر ظاہر نظر میں لوگ اس کو گنہگار سمجھتے تھے. خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی نیک کام میں مشغول رہے اس کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور عادت کی بنا پر یہی امید رکھنا چاہیے کہ اس کا خاتمہ بھی نیکی پر ہوگا.
أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئی یعقوب کی موت جب کہا اپنے بیٹوں کو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد, بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ دادوں کے رب کی جو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہیں, وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی, ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا اور تم سے پوچھ نہیں ان کے کاموں کی. خلاصہ تفصیل, کیا تم لوگ کسی معتبر صحیح نقل سے دعویٰ مذکور کرتے ہو یا تم خود اس وقت موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے تجدید معاہدہ کے لیے پوچھا کہ تم لوگ میرے مرنے کے بعد کس چیز کی پرستش کرو گے؟ انہوں نے بالاتفاق جواب دیا کہ ہم اس ذات پاک کی پرستش کریں گے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام پرستش کرتے آئے ہیں, یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے اور ہم احکام میں اسی کی اطاعت پر قائم رہیں گے. یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے زمانے میں گزر چکی, ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آئے گا, اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی نہ ہوگی اور خالی تذکرہ بھی تو نہ ہوگا, رہا اس سے تم کو نفع پہنچنا یہ تو بڑی دور ہے. معارف و مسائل, سابق آیت میں ملت ابراہیم علیہ السلام اور اسلام کی حقیقت کا بیان تھا. آیات مذکورہ میں ایک اور اصولی بات قابل نظر ہے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کہیے یا اسلام, یہ پوری قوم بلکہ ساری دنیا کے لیے ہدایت نامہ ہے. پھر اس میں اولاد ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ کیا آیات مذکورہ میں ان کو خاص خطاب فرمایا گیا اور اللہ تعالیٰ کے ان دونوں برگزیدہ پیغمبروں نے اپنی اولاد کو بطور وصیت خاص اس کی ہدایت فرمائی؟ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی محبت اور ان کی بھلائی کی فکر مقام رسالت و نبوت بلکہ مقام خلت کے بھی معافی نہیں. اللہ تعالیٰ کا وہ خلیل جو ایک وقت اپنے رب کا اشارہ پا کر اپنے چہیتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کمر بستہ نظر آتا ہے, وہی دوسرے وقت اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی آسائش اور بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں بھی کرتا ہے. دنیا سے رخصت ہونے کے وقت اپنی اولاد کو وہ چیز دے کر جانا چاہتا ہے جو اس کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ہے, یعنی اسلام. آیت مذکورہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ کا یہی مطلب ہے, اور آیت اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي کا یہی حاصل ہے. فرق اتنا ہے کہ عام انسانوں کی نظروں میں نعمت و دولت دنیا کی فانی اور ذلیل چیزیں ہیں, ان کی نظر اور حوصلہ بلند ہے, ان کے نزدیک اصلی دولت ایمان اور عمل صالح یا اسلام ہے. جس طرح عام انسان اپنی موت کے وقت یہ چاہتے ہیں کہ جو بڑی سے بڑی دولت ان کے پاس ہے وہ اولاد کو دی جائے, ایک سرمایہ دار تاجر کی آج کل یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ملوں اور فیکٹریوں کی مالک ہو, ان کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بڑے بڑے لائسنس ملیں, لاکھوں اور کروڑوں کا بینک بیلنس ہو. ایک یا ایک سروس والا انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو اونچے عہدے اور بڑی تنخواہیں ملیں. ایک صنعت پیشہ آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی صنعت میں کمال حاصل کرے, اس کو اس کے اپنی عمر بھر کے گر بتلا دے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین اولیاء کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ اصلی اور دائمی لازوال دولت سمجھتے ہیں وہ ان کی اولاد کو پوری پوری مل جائے. اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کوششیں بھی. آخر وقت میں وصیت اسی کی کرتے ہیں جیسا کہ آیات مذکورہ سے واضح ہے. اولاد کے لیے کوئی دولت دین اور اخلاق سکھانے کے برابر نہیں. انبیاء علیہ السلام کے اس طرز خاص میں عام انسانوں کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ وہ جس طرح ان کی دنیاوی پرورش اور ان کے دنیاوی آرام و راحت کا انتظام کرتے ہیں اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ان پر لازم ہے کہ اولاد کی نظری عملی اور اخلاقی تربیت کریں, برے راستوں اور برے اعمال و اخلاق سے ان کو بچانے میں سعی بلیغ کریں کہ اولاد کی سچی محبت اور اصلی خیر خواہی یہی ہے. یہ کوئی عقل کی بات نہیں کہ ایک انسان اپنے بچے کو دھوپ کی گرمی سے بچانے کے لیے تو ساری توانائی خرچ کرے اور دائمی آگ سے اور عذاب سے بچانے کے لیے کوئی دھیان نہ دے. اس کے بدن سے پھانس نکالنے میں تو سارے ذرائع اور وسائل استعمال کرے اور بندوق کی گولی کا نشانہ بننے سے اس کو نہ بچائے. انبیاء علیہ السلام کے طرز عمل سے ایک اصولی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ والدین کا فرض اور اولاد کا حق ہے کہ سب سے پہلے ان کی صلاح و فلاح کی فکر کی جائے, ان کے بعد دوسروں کی طرف توجہ کی جائے, جس میں دو حکمتیں ہیں. اول یہ کہ طبعی اور جسمی تعلق کی بنا پر وہ نصیحت کا اثر زیادہ جلدی اور آسانی سے قبول کر سکیں گے, اور پھر وہ ان کی تحریک اور اصلاحی کوشش میں ان کے دست و بازو بن کر اشاعت حق میں ان کے معین ہوں گے. دوسرے, اشاعت حق کا اس سے زیادہ سہل اور مفید راستہ کوئی نہیں کہ گھر کا ذمہ دار آدمی اپنے اہل و عیال کو حق بات سکھانے اور اس پر عمل کرانے کی سعی میں دل و جان سے لگ جائے, کہ اس طرح تبلیغ و تعلیم اور اصلاح و تربیت کا دائرہ عمل سمت کر صرف گھروں کے ذمہ داروں تک آ جاتا ہے. ان کو سکھلانا پوری قوم کو سکھانے کے ہم معنی ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے اسی تنظیمی اصول کے پیش نظر ارشاد فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بڑی آگ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے رسول ہیں اور جن کی ہدایت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عام ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے پہلے اس کا حکم دیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. اور ارشاد ہوا, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, یعنی اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کے پابند رہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی تعمیل فرمائی. ایک تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ جب تک کسی شخص کے اہل و عیال